السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا, آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں, تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں, تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں, تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں. تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات, انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے تدبیر مقرر کی گئی ہے اور تدبیر بنائی گئی ہے. اس تدبیر میں انسان کی جملہ زندگی, دنیاوی, اخروی, معاشی, سیاسی, سماجی, انفرادی, عائلی, ہر طرح کی زندگی انسان کی محفوظ ہو جاتی ہے. اور اگر تقوی اختیار نہ کرے انسان, حفاظتی تدبیر, غیر محفوظ زندگی معرض خطر میں ہے, معرض آفات میں ہے اور معرض بلیات میں ہے. اور انسان اگر لاپرواہی برتے خطرات سے اور مہلکات سے, فرصت باقی نہیں رہتی. زندگی اس طرح تجربے کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ایک زندگی ہم ضائع کریں, ایک زندگی تباہ کریں اور پھر باقی ماندہ زندگی میں عبرت حاصل کر کے صحیح ضابطے کے مطابق زندگی گزاریں. ایسے بار بار مواقع زندگی میں نہیں ہیں, ایک زندگی ہے بس. ضائع ہو گئی تو خسر الدنیا والآخرہ, غیر محفوظ ہوئی تو ہر شعبہ اس کا خطرات اور دشمنوں کی زد میں نابود ہو جائے گا. اس زندگی کو بچانے کے لیے پہلے اللہ نے اس زندگی کی ترتیب دی ہے, نظم دیا ہے اور اس کو تقسیم کیا ہے مختلف شعبوں میں, مختلف پہلوؤں میں, مختلف موضوعات میں, تاکہ انسان ہر شعبے میں زندگی کے تقاضے پورے کرے اور زندگی کے فوائد حاصل کرے. اصل ہدف اس زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے, یہ زاد و توشہ زندگی کا, حیات کا, عمر کا اللہ نے دیا ہے اور تمام اس کے وسائل کے ساتھ, تاکہ انسان اپنا مقصد خلقت حاصل کر سکے, اس کمال انسانی تک پہنچ سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے, جس کی قابلیتیں, صلاحیتیں, توانائیاں انسان کے اندر بیج کی صورت میں رکھی ہیں. انسان کو یہ زندگی, یہ مہلت, فرصت اس لیے دی گئی ہے کہ ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائے, پرورش کرے اور کمال تک پہنچائے. یہ کمال ہی لقاء اللہ ہے, یہ کمال ہی اوج عبودیت ہے اور یہ حقیقت انسانیت ہے. اور اسی کو خلافت بھی کہا جاتا ہے, جو مقام خلافت انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے, وہ مقام بھی اسی چیز سے عبارت ہے. زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں اور ان کے اثرات انسان کی زندگی پر مختلف ہیں, جن میں سے حیات ظاہری, حیات دنیاوی میں ایک اہم پہلو انسان کی زندگی کا, انسان کی جنسی توانائی, جنسی طاقت, جنسی قوت, یا زندگی کا جنسی پہلو ہے جو بہت نمایاں ہے عملی طور پر, باقی تمام زندگی کے شعبوں پر حاوی ہے، قوی ہے، اثر انداز ہے، لیکن اس کی ہدایت اور اس کی تنظیم کے لحاظ سے انسان اس کو نظر انداز کرتا ہے. یعنی سب سے زیادہ حساس زندگی کا پہلو جو مثبت و منفی دونوں اثرات ڈال سکتا ہے اور ڈالتا ہے، انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے، انسان اسے شعوری طور پر نظر انداز کر دیتا ہے اور غیر شعوری طور پر اس کے تحت تاثیر رہتا ہے تمام زندگی انسان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کی تنظیم کے لیے، نظم دینے کے لیے دین اسلام مقرر فرمایا ہے، دین مقرر فرمایا ہے، قرآن نازل کیا ہے جس کا ہدف انسانی حیات کو منظم کرنا ہے. جس طرح بعض محقق علماء نے فلسفہ شریعت و احکام شرعیت یہی ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام مقرر کیے ہیں، جعل اللہ الاحکام لتنظیم الحیات، یہ تنظیم حیات البشر، انسان کی زندگی کے نظم کے لیے، اس کو منظم کرنے کے لیے احکام تمام کے تمام اللہ نے مقرر فرمائے ہیں. ہر چند علماء نے زحمت کر کے تنظیم زندگی اور حیات سے ماورا بھی فوائد دین کے ذکر کیے ہیں، معنوی، ملکوتی، اخروی، لیکن وہ بعد کے اہداف ہیں. ابتدائی ہدف، پرائمری ہدف اور اصلی ہدف شریعت کا حیات ظاہری، حیات دنیاوی کو منظم کرنا ہے، اس کے اندر نظم قائم کرنا ہے. یہ اگر نظم قائم ہو جائے تو فلسفہ شریعت حاصل ہو جاتا ہے، مقصد شرعی احکام کا حاصل ہو جاتا ہے. اور اگر انسان شرعی احکام پہ عمل کرتے رہیں لیکن نظم پیدا نہ ہو، تنظیم نہ ہو حیات کے اندر، تو یہ اعمال سارے رائیگان ہیں، بے فائدہ ہیں. یہ سب اعمال مختلف نوعیت کے حیات بشر کو منظم کرنے کے لیے ہیں. خصوصاً انسان کی جنسی زندگی کی تنظیم، چونکہ شعبہ بہت حساس و اہم ہے زندگی کا، اس کی تنظیم بھی ظرافت اور نفاست کے ساتھ انجام پائی ہے. اس کی تنظیم حیات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی حیات کے لیے تقوی مقرر فرمایا ہے، اور تقوی عمومی تدبیر بھی ہے، خصوصی تدبیر بھی ہے. عمومی تدبیر یعنی ہر شعبہ زندگی کے لیے، اور خصوصی تدبیر ہے اس شعبے کے متعلق اور اس شعبے کے ساتھ متناسب حفاظتی بندوبست کو خصوصی تقوی کا عنوان حاصل ہے. لہذا ایک خصوصی تقوی انسان کی جنسی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور اس کے لیے پہلی تدبیر کے طور پر تقوی ہے، اس کے بعد عفت ہے، اور اس کے بعد نکاح ہے. کہ نکاح اصل اس نظم کی بنیاد ہے، کلید ہے، چابی ہے، اور اگر نکاح میں تاخیر ہوتی ہے، پس و پیش ہوتی ہے، خلل آتا ہے، کوئی بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے نکاح میں، اس صورت میں عفت ہے و تقوی ہے، انسان نے اس کے ذریعے نظم حیات قائم رکھنا ہے. اس جنسی زندگی کا نظم عفت و تقوی کے ذریعے بحال رکھنا ہے. نکاح کے لیے جو دستورات لکھے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں کہ کس عمر میں نکاح ہو، نکاح کے تقاضے، نکاح کی شرائط، جنہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، مطلقہ مومنین نے، مسلمین نے الہی نظم کو نکاح سے نکال دیا ہے، اور اس کی جگہ پر ہم نے کلچرل نکاح کے نظام کو رائج کر دیا ہے. کلچرل نکاح ہندی رسومات اور ہندی تہذیب اور ہندو مذہب نے بنایا ہے مقامی طور پر، اس لیے یہاں کے جو نکاح کے شادیوں کے رسم و رواج ہیں وہ باقی دنیا سے مختلف ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل نظم اس امر کو، نکاح کو، اور نکاح کی بنیاد پر قائم ہونے والی زندگی کو دیا ہے، زوجیت، حقوق زوجیت، اور اس میں جامع نظام بنایا ہے، لیکن چونکہ محور اس کا نکاح کا اصل بنیاد انسان کی جنسی ضرورت ہے، اس لیے اس کو خصوصیت کے ساتھ اہمیت دی گئی ہے. اور اس میں نکاح کے اندر یا ازدواجی زندگی میں ایک بہت اہم عنصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ایک خصوصیت رکھی ہے جس کا نام متاع ہے، تمتع ہے، کہ انسان کی زندگی، انسان اپنی زندگی سے متمتع ہو، تمتع کرے زندگی سے. اور یہ تمتع کی خصوصیت صرف نکاح میں نہیں ہے بلکہ انسان کی پوری حیات کے لیے ہے. متاع الحیات الدنیا، جیسے قرآن کریم نے یہ تعبیر ترکیب زیادہ استعمال کی ہے، یعنی اصل انسان کی ضرورت ہے تمتع. متاع اس لیے مقرر کیا ہے چونکہ تمتع انسان کی ضرورت ہے. اگر انسان کی زندگی میں تمتع نہ ہو، الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، نفسیاتی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اجتماعی سماجی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، روابط انسان کے ناموزوں ہو جاتے ہیں، احساسات انسان کے ناموزوں غیر متوازن ہو جاتے ہیں، رجحانات انسان کے توازن سے خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. اگر تمتع کو انسان کی زندگی سے خارج کر دیں، تمتع قرآن کے اندر اور تمتع فقہ کے اندر بہت فرق ہے اس کا، ہرچند فقہ میں، علم فقہ میں تمتع قرآن ہی سے ماخوذ ہے، لیکن انہوں نے اس کو محدود کر کے ایک خاص رابطے کے اندر منحصر گویا کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم نے تمتع کو انسان کی پوری حیات کے لیے مقرر کیا ہے. متعدد آیات قرآن کریم کی ہیں جن میں پہلے ہم متاع کا معنی سمجھیں، کہ متاع، متاع، تمتع، متاع، لغتن اس کا، اس سے مراد کیا ہے عربی لغت میں، اور پھر ہم اسی سے یہ سمجھیں گے کہ قرآن کی مراد کیا ہے تمتع سے، چونکہ تمتع یا متاع قرآن نے سب سے پہلے وسیع سطح پر زندگی انسان میں، حیات بشر میں ذکر کیا ہے. متاع الحیات، کہ زندگی انسان کی تمتع کی بنیاد پر بسر ہونی ہے. اور دوسرا ہے متاع النکاح، تیسرا ہے متاع السفر، اور پھر ہے متاع الطلاق، متاع الحج، متاع العبادات. یہ تمام امور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمتع لحاظ کیا ہے، منظور کیا ہے کہ یہ سب کچھ تمتع کے ساتھ انجام پائے، یہ سب کچھ اس کے لیے متاع مقرر کیا ہے. متاع وہ سامان، وہ وسائل، وہ اسباب، وہ توشہ جس سے تمتع حاصل ہوتا ہے، جس سے انسان کے اندر تمتع یا حیات انسانی میں تمتع پیدا ہوتا ہے. متاع، میم تے الف عین، متاع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو زیادہ، اس لفظ کا تکرار ہوا ہے، متاع الحیات دنیا کا. اور عربی لغت میں متاع، متاع، یہ بنیادی مادہ، مت، متو یا ممتو، متعدد الفاظ عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. عرب استعمال کرتے تھے سفر کے لیے، سفر میں جب نکلتے تھے، صحرائی سفر ہے، اور آج کل کے سفر سے بالکل مختلف سفر تھا، ابتدائی زندگی کا، زمانۂ نزول قرآن اور زمانۂ نزول قرآن سے پہلے جو زندگی تھی عرب کی اور غیر عرب کی، بہت ابتدائی دور کی زندگی تھی. اس کو عموماً کہا جاتا ہے اقتصادی لحاظ سے، جیسے آج کل کے دور کو ٹیکنالوجی کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے کے زمانے کو صنعت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کے زمانے کو زراعت کا زمانہ کہا جاتا تھا، اور اس سے پہلے کے زمانے کو شکار کا زمانہ کہا جاتا ہے. تاریخ نے اقتصادی لحاظ سے معاشی لحاظ سے ادوار کو تقسیم کیا ہے کہ جب معاش کا دار و مدار شکار پر تھا، پھر معاش کا دار و مدار زراعت پر ہوا، پھر معاش کا دار و مدار تجارت پر ہوا، پھر معاش کا دار و مدار صنعت پر ہوا، اب معاش کا دار و مدار ٹیکنالوجی پر ہے۔ یہ ادوار تقسیم کیے ہیں۔ البتہ یوں نہیں کہ جو تقسیم کر کے کوئی ہمیں دے دیتا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے مقلد بن کے اس تقسیم کو مان لیں، ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے۔ ممکن ہے ہم خود اگر معیشت کے اعتبار سے تاریخ کو، انسانی تاریخ کو تقسیم کریں تو زیادہ بہتر ہو، زیادہ دقیق ہوگی وہ تقسیم، بجائے اس کے کہ جو دوسروں نے تقسیم کر کے ہمیں دے دیا ہے ہم اسی کو مقدس سمجھ کر آگے بیان کرتے رہتے ہیں۔ عموماً اساتید، معلمین یہ باتیں کتابوں میں، نصاب میں لکھی ہوتی ہیں، انہیں من و ان اگلی نسل کو تعلیم دے دیتے ہیں اور ذرا برابر اس پہ تحقیقی تنقیدی جائزہ نہیں لیتے۔ تنقید علم کا حصہ ہے، تنقید علوم کی پرورش کا، علمی تنقید علوم کی پرورش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ یعنی ہم تمام نظریات کو، تمام علوم کو نقد کی کسوٹی پر پرکھتے جائیں، یعنی اس کے اندر صحت اور سقم، اس کا، اس کی مضبوطی اور کمزوری کو ساتھ ساتھ پرکھتے جائیں۔ جیسے صنعت میں جو چیزیں بنتی ہیں فیکٹریوں میں، تو ساتھ ساتھ کوالٹی چیک ہوتا جاتا ہے، تنقید ساتھ ہوتی جاتی ہے۔ ایک شعبہ ہے جس کا کام اشیاء بنانا ہے، اور اسی کے اندر دوسرا شعبہ ہوتا ہے جس کے اندر زیادہ ماہرین ہوتے ہیں۔ بڑا انجینئر، چھوٹا انجینئر چیز بناتا ہے، بڑا انجینئر اس کو آزماتا ہے، چیک کرتا ہے کہ یہ صحیح ضابطے کی بنی ہے یا نہیں بنی، اگر نہیں بنی تو اسے نکال کے باہر کر دیتا ہے، وہ آگے بڑھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تنقید ہے، صنعتی تنقید سے صنعت کو عروج ملا ہے۔ اگر کھوٹا کھرا سب بنا بنا کے بازار میں بیچتے جائیں تو صنعت بیٹھ جائے گی۔ اسی طرح علوم کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ جو نظریہ وجود میں آتا ہے اس کو کسوٹی پر پرکھا جائے، نقد کی کسوٹی پر پرکھا جائے، یعنی اس کا صحت و سقم اور اس کا ضعف اور قوت اس کی جانچی جائے کہ اس کے اندر دلیل کتنی مضبوط ہے، دعویٰ کتنا مضبوط ہے، نتیجہ کتنا مضبوط ہے۔ یہ ساری چیزیں نقد سے گزریں تو آگے بات بنتی ہے۔ مذہب میں تنقید کی گنجائش نہیں ہوتی، چونکہ مذہبی دنیا میں اصل اللہ کے دین میں تو ہے، فہم دین میں تنقید ضروری ہے۔ یعنی جس نے بھی دین میں کوئی فتویٰ دیا ہے، سمجھا ہے، نظریہ بنایا ہے، اس کو نقد کی کسوٹی پر پرکھنا ہوگا آپ کو، یہ جاننے کے لیے کہ اس کی فہم مضبوط ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن یوں نہیں کہ ہم قرآن کو بھی نقد کی کسوٹی پہ پرکھیں جو اللہ کا کلام ہے۔ یہ نقد انسانی نظریات اور انسانی اعمال میں ہے، اللہ کے فعل میں انسان نے نقد نہیں کرنا، یعنی کر نہیں سکتا، چونکہ اس کی حیثیت سے باہر ہے یہ چیز۔ جب عرب میں یا ابتدائی صحرا میں جو زندگی تھی وہ مویشیوں کی، اس کا دار و مدار زراعت پر بھی نہیں تھا بلکہ مویشیوں کی پرورش پر تھا۔ ابھی بھی ہمارے ملک میں بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر معاش، معیشت کا اصلی نظام مویشی پروری ہے، جانور پروری ہے، پرورش ہے حیوانات کی، دودھ کے حیوانات، گوشت کے حیوانات، یا بیرون ملک بھیجنے والے کئی لوگ ہیں، بکریاں پالتے ہیں، بڑی تعداد میں بکریاں پالتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کے ریوڑ ان کے بکریوں کے ہیں۔ کئی لوگ ہیں گھوڑے پالتے ہیں، کئی لوگ ہیں گائے بھینس پالتے ہیں، کئی لوگ بکریاں پالتے ہیں، گدے پالتے ہیں۔ یہ مویشی پروری معاش کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ تو عربوں کے ہاں اس وقت جو معاش تھی وہ مویشی پروری پر قائم تھی، مویشیوں کے اوپر، اور مویشیوں میں ان کے جو جانور تھے زیادہ اونٹ تھا جو ان کی سفری ضرورت اور صحرائی ضرورت تھی، اور اس کے علاوہ بھیڑ بکریاں تھیں اور گھوڑے تھے۔ اور جتنی تہذیب یا لغت وجود میں آتی ہے وہ انہی روزمرہ کے استعمال میں آنے والے وسائل سے وجود میں آتی ہے۔ ان کے یہاں زیادہ ضرورت ان کی تھی کہ سہولتوں کے بغیر زندگی تھی، دشوار زندگی تھی، راستے، معین راستے نہیں تھے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے نہ کچے راستے تھے نہ پکے راستے تھے، سڑکیں نہیں تھیں، اور صحرا ہونے کی وجہ سے کچا راستہ بھی نہیں ہوتا تھا، چونکہ صحرا میں ہوا چلتی ہے، آندھیاں چلتی ہیں، ریت اڑتی ہے، راستے کے نشان مٹا دیتی ہے، صحرا کو ایک جیسا برابر کر دیتی ہے، اس لیے وہاں ہمیشہ راستے کی الجھن رہتی ہے، اور دور دراز کے سفر میں پانی میسر نہیں ہوتا انہیں، راستے میں ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہوتا، راستے میں رکنے کے لیے مسافر خانے اور سرائے نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کو سفر کا، دور دراز کا سفر کرنے کے لیے، بلکہ نزدیک کا سفر کرنے کے لیے بھی سفری اہتمام کرنا پڑتا تھا، انتظام کرنا پڑتا تھا، اس سفری اہتمام میں ان کی ضروریات پہلی تو سواری ہوتی تھی جس کے اوپر بیٹھ کے سفر کریں، اونٹ ہے یا گھوڑا، اور دوسری ضرورت ان کی پانی ہوتا تھا، کہ پانی سب سے اہم چیز تھی اس سفری دور میں، اس زمانے میں، چونکہ راستے میں وہ سرزمین چشموں کی اور ڈیموں کی اور نہروں اور دریاؤں والی سرزمین نہیں ہے کہ جگہ جگہ کنویں ہوں، جگہ جگہ آبادیاں ہوں، ان آبادیوں میں پانی وافر ہو، ایسا نہیں تھا، آبادیوں میں بھی پانی دور دراز سے کسی جگہ چشمہ نکلتا تھا یا کنواں ہوتا تھا، اور وہاں سے وہ پانی ذخیرہ کرتے تھے اپنے پاس، سفر کی ایک بنیادی ضرورت پانی تھا ان کے پاس، دوسری چیز سفر میں ان کے لیے کھانا، کہ جتنے دن کا سفر ہے، اور ظاہر ہے کہ چھوٹا سا سفر بھی کئی دن پر استوار ہو جاتا تھا، مثلا انہیں اگر 100 کلومیٹر 100 میل کا سفر کرنا ہے تو اس پہ کئی دن لگ جاتے تھے 100 میل کے سفر میں، یہ جو احکام ہیں شرعی احکام نماز قصر کے یا روزے کے قصر کے، یہ اسی سفر کی مقدار، مساحت اور حد بندی پر قائم ہے، کہ ایک دن میں ایک انسان اس زمانے کے وسائل سفر پر کتنا سفر کر سکتا تھا ایک دن میں، تو اس حد کو قصر کا معیار قرار دیا گیا ہے، مثلا اونٹ پر بیٹھ کر ایک آدمی صبح سے چلے تو شام تک کتنا سفر کرتا تھا، اس سفر کو قصر کی بنیاد قرار دیا گیا، جو ابھی راکٹ کے دور میں بھی فقہا نے اسی کو معیار رکھا ہوا ہے، اونٹ کے زمانے کے پیمانے کو راکٹ کے زمانے میں فقہا نے، بڑا زور چاہیے اس کام کے لیے کہ اونٹ کی ٹیکنالوجی کو راکٹ کی ٹیکنالوجی میں قائم رکھنا، یہ فقہا ہی کر سکتے ہیں یہ کام، معمولی طاقت اس سے نہیں ہو سکتا یہ کام، چونکہ سائنس سے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی پرانی چیز کو نئے زمانے میں روک لے، خوب آج کے سفر، آج کا جو معمول کا سفر ہے گاڑیوں کے ذریعے ہے، کار ہے، بس ہے، ایک کار پر آپ دن میں کتنا سفر کر سکتے ہیں، وہ حد قصر ہونی چاہیے ضابطے کے مطابق، فتویٰ کے مطابق وہی ہے جو آپ لاہور ٹول پلازہ پہ پہنچے آپ کی نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن جو ضابطہ ہے اس زمانے میں جو قائم کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ضابطہ بنایا تھا، وہ سواری آپ کی اور اس سواری پر معمول کا سفر اور حد مسافت جو آپ نے طے کرنا تھی وہ قرار پائی تھی، تو اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وسائل سفر بدل گئے ہیں، راستے پکے ہو گئے ہیں، سفر تیز تر ہو گیا ہے، تو اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ آج کے وسائل سفر کے مطابق ایک دن کے سفر کی مقدار آپ کو معین کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو، جرت نہیں ہے ہمارے علماء میں، نہیں کرتے اس طرح اجتہاد، زمانے کے تقاضوں کے مطابق شریعت کو مطابقت نہیں دیتے موضوعات کے ساتھ جو آج کے موضوعات ہیں، معمولی معمولی مسئلے بڑے قدیم انداز سے دیکھتے ہیں، جیسے چاند اگر دیکھنا ہے آپ نے تو اینک کے بغیر دیکھیں، چونکہ اینک مصنوعی ذریعہ ہے اور اینک لگا کے دیکھیں ٹیکنالوجی کا استعمال بیچ میں آ جائے گا، لہذا اینک کے ذریعے آپ ہر چیز دیکھیں، لیکن چاند اینک کے بغیر دیکھنا ہے آپ نے، چاند دوربین کے بغیر دیکھنا ہے آپ نے، چاند کو آپ نے ٹیکنالوجی کے بغیر دیکھنا ہے، یہ کس دلیل سے آپ ٹیکنالوجی کے بغیر دیکھنے کو ضابطہ بنا دیا ہے، یہ ایک الجھن ہے جو اجتہاد سے دور ہونی چاہیے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تمام آج کے دور کے مسلمان کی تمام مشکلات کا حل اجتہاد میں قرار دیتے تھے، کہ اگر مسلمانوں میں اجتہاد دوبارہ شروع ہو جائے، چونکہ اہل سنت میں حکمرانوں نے، بنو عباس نے اجتہاد بند کروا دیا تھا، آخری مجتہدین پیدا ہوئے چار، اور ان کے بعد پابندی لگ گئی کہ کسی نے اجتہاد نہیں کرنا. ان مجتہدین میں امام ابو حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، امام مالک تھے، اور امام احمد ابن حنبل. ان چار مجتہدین، یہ خاتم المجتہدین تھے. ان کے بعد اجتہاد پر بنو عباس نے پابندی لگا دی، اور پھر اہل سنت نے دوبارہ اس میں جرت نہیں کی کہ ہم وہ اجتہاد کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یعنی چوتھی صدی تک اجتہاد ہو سکتا ہے، تو بعد کی صدیوں میں کیوں منع ہو گیا ہے؟ یا تو رسول اللہ منع کر کے گئے ہوتے کہ اجتہاد نہیں کرنا، لیکن شیعہ نے یہ جرت دکھائی کہ اجتہاد جاری رکھا اور آج تک جاری ہے، لیکن نتیجے میں سنیوں کے ساتھ برابر ہیں. یعنی جن کا اجتہاد کا دروازہ بند ہے وہ جہاں کھڑے ہیں، شیعہ کھلے دروازے کے ساتھ بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں. بس جس کے پاس گاڑی ہے جانے کے لیے وہ بھی وہیں کھڑا ہوا ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے پیدل ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہوا ہے. تو اجتہاد کے ذریعے تو بہت آگے نکل جانا چاہیے تھا. علامہ اقبال اجتہاد کے اس قدر خواہاں تھے، جس کی مخالفت بھی لوگوں نے کی، اور بہت شدید مخالفت کی، اتنی کہ علامہ اقبال کی تکفیر کر دی علماء نے، اور انہیں نعوذ باللہ کا اسلام سے خارج کر دیا، چونکہ اجتہاد کے قائل ہیں اور اجتہاد کرتے بھی ہیں اور اجتہاد کا حکم بھی دیتے ہیں. بہرکیف یہ اجتہاد انہی مسائل کے لیے ہے کہ آج کے زمانے کے وسائل شرعی پیمانوں کے مطابق بنانا، کہ سفر اس وقت بھی تھا، سفر آج بھی ہے، سفر کے احکام اس وقت بھی تھے، سفر کے احکام آج بھی ہیں، لیکن پرانے دور کے سفر کے وسائل کے مطابق جدید دور کے سفر کے احکام یہ نہیں جچتے نہیں ہیں آپس میں. جدید دور میں سفر کے وسائل جدید ہیں، تو پیمانے وہی رہیں، معیار وہی رہے، دن بھر کا سفر تو اتنا ہی پیمانہ بنانا چاہیے آپ کو جتنا اس وقت انہوں نے، لیکن یہ کام نہیں ہو رہا. ضمنی بات آئی، اصل ہم متاع کا معنی تلاش کر رہے تھے عربی لغت میں، تو عرب سفر جب کرتے تھے انہیں بڑی دشواری پیش آتی تھی، اور چونکہ راستے میں سفری سہولتیں نہیں تھیں، ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی، لہذا انہیں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے خیمہ ساتھ لے کے جانا پڑتا تھا. راستے میں کنواں چشمہ نہیں تھا تو انہیں پانی مشک میں ڈال کے ساتھ لے جانا پڑتا تھا پورے دورے سفر کے لیے، حد سفر کے لیے. اسی طرح انہیں باقی جو ضروریات ہوتی تھی، کھانے کی ضروریات ہیں، پانی کی ضروریات ہیں، ایسی سفر کی ضروریات جن کے ذریعے سفر سہولت سے گزرے، آسانی سے گزرے. ویسے تو پیاسا بھی انسان کئی کلومیٹر جا سکتا ہے، بھوکا بھی انسان سفر کرتا رہتا ہے، لیکن بھوک اور پیاس اور شدت اور دباؤ کو متاع نہیں کہتے، متاع کہتے ہیں سہولت کو، آسائش کو، آسودگی کو، آسانی. متاع کا مطلب ہوتا ہے آسانی، جس چیز میں تمہارے لیے آسانی ہو، مشکل نہ ہو، صعوبت نہ ہو، دشواری نہ ہو، آپ کو مشقت نہ اٹھانی پڑے، دباؤ نہ اٹھانا پڑے. سفر میں چونکہ یہ چیزیں گھر میں تو میسر ہوتی ہیں، لیکن سفر میں نہیں ہوتی میسر، اس لیے سفر میں جو بھی شخص سفر کرتا وہ یہ انتظام بندوبست کر کے جاتا، ساتھ پانی بے مقدار ضرورت، کھانا بے مقدار ضرورت، سواری بے مقدار ضرورت، اور اسی طرح دیگر جو ان کی سفری ضروریات ہوتی تھی، جیسے خیمہ ساتھ لے کے جانے، رات گزارنی ہے وہاں پر، گرمی ہے، سردی ہے، اس سے بچنے کے لیے، یا چھوٹی جزی اگر خاندان کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو سفر کی ضروریات اور بڑھ جاتی ہیں، اگر صرف تجارتی سفر ہے تو سفر کی ضروریات تبدیل ہو جاتی ہیں، صرف اکیلے سفر کر رہے ہیں آپ تو اس کی ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں. جس طرح کا مسافر ہے، جس طرح کا سفر ہے، اس کی راستے کی سفری ضروریات جو سفر کی آسانی کے لیے ہوں اور انسان آسودہ رہے، اس کو متاع کہتے ہیں عربی زبان میں. وسائل سفر، زاد و توشہ، وہ وسائل جن کے ذریعے، جن پر سفر منحصر ہوتا ہے اور سفر میں آسانی ہوتی ہے اور سفر میں سہولت پیدا ہوتی ہے، آسائش انسان کو ہوتی ہے، مشقت پیش نہیں آتی، اس اسباب کو، ان سارے وسائل کو عربی میں متاع کہتے ہیں. متاع کسی شے سے فائدہ اٹھانا, متاع فائدہ اٹھایا آپ نے کوئی شے, جیسے ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, یہ فائدہ ہم نہیں اٹھا رہے, ویسے ذخیرہ کیا ہوا ہے گھر کے. عام گھروں کے اندر میں اگر کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا, عام گھر میں بھی 80% اسباب وسائل بے فائدہ ہوتے ہیں, یعنی ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. برتن ہیں تو 80% برتن فالتو ہیں, نہ خود گھر والے روزانہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں, نہ مہمانوں کے لیے کبھی, صرف رکھے ہوئے ہیں لے کے گھر میں ارث کے طور پہ. کچن کا سامان زیادہ تر بے فائدہ ہے, بے فائدہ یعنی جس سے استفادہ نہیں ہو رہا, نہ کبھی کبھار اور نہ روزانہ. لباس اکثر بے فائدہ ہے, لباس بنایا تھا ایک دو دفعہ پہنا پھر رکھ دیا, اور یہ ہونا یہ چاہیے اصولی طور پر جیسے قرآن کا حکم ہے کہ یہ جو ہماری ضرورت سے فالتو چیزیں ہیں اسے عفو کہا جاتا ہے. کہ رسول اللہ سے پوچھتے تھے لوگ آ کے کہ کیا انفاق کیا کرے, ماذا ينفقون, رسول اللہ سے پوچھتے تھے کہ انفاق کس چیز کا کریں, تو حضور کو اللہ نے فرمایا ان کو کہو قل العفو, یہ فالتو جو چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں یہ آپ دے دو, لوگوں کو دے دو جو آپ کے استعمال میں نہیں ہیں. جو آپ کے استعمال میں ہیں, جو جوتا آپ پہن رہے ہو وہ اپنے پاس رکھو, لیکن جو نہیں پہن رہے ویسے گھر میں رکھا ہوا ہے, لیا تھا کسی وقت پھر اسے بہتر لے لیا, وہ پرانا رکھا ہوا ہے, پرانا سویٹر رکھا ہوا ہے, پرانا کوٹ رکھا ہوا ہے, پرانا کمبل رکھا ہوا ہے, اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے لیکن دیتے نہیں کسی کو, اور گھر میں جگہ بھی نہیں ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جن میں مزید سامان کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اتنا غیر ضروری سامان گھر میں ہے. خوب, یہ ایک قاعدے کے مطابق ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے, اور یہ کام نیت میں ہے, اللہ توفیق دے انشاءاللہ اس کو وسیع سطح پر کریں گے, لیکن اس کو یہاں ہم کر سکتے ہیں. میں ایک, چونکہ پہلے بھی ہم نے مومنین سے تقاضا کیا تھا, ہمارے مومنین عادت بن چکی ہے ان کی کہ ہر چیز تیار ہے, ان کو پکی پکائی ملے یہ تناول کرنے کے لیے احسان کر سکتے ہیں کہ تناول کر سکتے ہیں, پکی پکائی دیکھ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کسی کام میں شامل ہوں ہم, اس میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے ان میں. جیسے مسجد کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ مسجد کے نظام سنبھالنے کے لیے مومنین ہمت کریں, آئیں کمیٹی بنائیں اور مسجد کے امور سنبھالیں, تاکہ مسجد بڑی ہے, اس کو خرچہ بہت ہوا ہے, اس کے اوپر پیسہ بہت لگا ہے, محنت بہت ہوئی ہے, جو بن گیا ہے یہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے اگر سنبھالی نہ گئی, تو اس کو سنبھالنے کے لیے مومنین کے تعاون کی ضرورت ہے. اسی طرح جمعہ, روز جمعہ کے لیے جمعہ کمیٹی, دو تین دفعہ یہ اپیل کی ہے, لیکن چونکہ تیار صفحے مل جاتی ہیں ہر چیز, تو خود حق ہم اس میں, بلکہ جو آخری رکعت میں آتا ہے جمعے کے آخری قنوت میں, اب وہ کیسے جمعہ آ کے سنبھالے گا کہ جمعے کا انتظام بھی کرنا ہے, جمعے کے باقی تقاضے پورے کرنے ہیں. روز جمعہ اس کے لیے ہدف یہ ہے روز جمعہ کا کہ جتنی جمعیت روز جمعہ آتی ہے یہ ساری جمعیت رجسٹر ہو, رجسٹرڈ ہو ایک ایک بندہ. رجسٹر اس مراد یہ نہیں کہ صرف اس کا نام اور ٹیلی فون, نہ, اس کا پورا ڈیٹا, اس کی ضرورتیں, اس کی توانائیاں, اس کا وقت, یہ ساری چیزیں معین ہوں کہ اس آدمی, اس نمازی کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے ہفتے میں, ہفتے میں یہ کتنا وقت اپنی ذاتی ضروریات, کاروباری ضروریات, گھریلو مصروفیات سے نکال سکتا ہے, 5 منٹ نکال سکتا ہے, 10 منٹ نکال سکتا ہے, گھنٹہ نکال سکتا ہے, ہفتے میں کتنے دن نکال سکتا ہے, یہ وقت اس کا نوٹ کیا جائے. خود اس کو زندگی میں جو تعاون درکار ہے, ہر آدمی کتنا ہی ثروت مند ہو, دولت مند ہو, پھر بھی اس کو کسی نہ کسی پہلو سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے, کسی مدد کی, مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر مالی حوالے سے بھی تعاون ضروری ہو, غیر مالی مسائل میں زیادہ کسی کو قانونی تعاون کی ضرورت ہے. کوئی ایسا آدمی ہے اپنے محلے کے اندر تنازع ہے اس کا, کسی کے ساتھ جھگڑا ہے اس کا, کوئی مسائل ہے اس کے لیے, زندگی مشکل ہے اس کے لیے, بچوں کا سکول ہے, گھر میں بیمار ہے, اور اس طرح دیگر مسائل، آنا جانا، روابط اجتماعی، سماجی امور، ہر آدمی اکیلے اکیلے اپنی مشکلات کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ تو پھر آپ کو جمعہ کے دن جمع کس لیے کیا گیا ہے؟ جمعہ کے دن جمع کیا گیا ہے کہ یہ جمعیت بنے، یہ جمعیت ایک بنے، اور اس جمعیت کا آپس میں ایک تعاون کا نظام قائم ہو، برپا ہو، اور پھر وہ مل کر ایک آگے بڑھائیں اس سلسلے کو، پہلے اپنے مسائل پھر دوسروں کے۔ وہ لوگ جو جمعہ میں نہیں ہیں لیکن ان کے مسائل ہیں، کتنے آپ کے محلے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں، مریض ہیں، بہت سارے مریض لوگ ہیں جن کو پیسے کے علاوہ، مثلا کتنے مریض ہیں جن کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں بھی ایسے مریض ہوتے ہوں گے، آپ کے گھر میں مثلا خصوصاً خواتین جب بیمار ہوتی ہیں تو مرد مصروفیت کا بہانہ کرتا ہے، میں مصروف ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے اسپتال لے جائیں، لیکن کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کسی اور کو کہو اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ خوب، یہ گھر گھر کے مسائل ہیں اس طرح کے۔ تو یہ سارے ہم یہاں پر ایک ڈیٹا بنا کے اس کو اور اس کو منظم کر کے یہ سارے امور کم از کم اس جمعیت کے جو یہاں جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، یہ ایک ایسے تعاون کا نظام قائم کر سکتے ہیں، قرآنی اصطلاح کے مطابق بر و تقوی پر تعاون کا ایسا نظام کر سکتے ہیں کہ کم از کم یہ اپنی مشکلات ایک دوسرے کی مدد سے حل کر لیں۔ کتنے ہیں جن کو روزگار چاہیے اور کتنے ایسے ہیں جو ملازمین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ رشتے مثلا اب باری باری آتے ہیں، مثلا ایک آتا ہے مومن جی، لڑکا ہے ہمارا، ہمیں اچھا مناسب لڑکی کا رشتہ چاہیے، پھر اس کے بعد لڑکی والا آتا ہے کہ مجھے مناسب لڑکے کا رشتہ چاہیے۔ خوب، یہ گھر گھر کی ضرورت ہے، یہ تو اسی کو اگر منظم کر لیا جائے یہی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے آشنا ہوں، آپس کے ایک دوسرے کی مشکلات میں حصہ ڈالیں، پھر یہی تجربہ اس کو وسیع سطح پر پوری امت کے لیے، پورے قوم کے لیے اس کو قائم کریں اور پھیلائیں، اس کو ملکی سطح پر اس کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ یہ کام ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس ثواب کو تھوڑا سا گنجائش نکالیں، ثواب کے ساتھ مقصد دین، مقصد عبادت، مقصد جمعہ، مقصد بھی اس کا مد نظر ہو فائدے کے ساتھ، تو یہ کام بڑی آسانی سے ہم انجام دے سکتے ہیں۔ انسان جب زندگی گزارتا ہے، گھر گھر میں زندگی ہو، تو اس کو متاع کی ضرورت ہے، یعنی جیسے سفر میں سہولیات چاہیے، سفر میں وسائل سفر چاہیے، اتنا وسیلہ، اتنا توشہ چاہیے جس سے میں سفر آخر تک پہنچا سکوں اور راستے میں محتاجی نہ ہو، راستے میں مجھے ضرورت نہ ہو، راستے میں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اتنی چیز اٹھا لینا، اس کو متاع کہتے ہیں، اور تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، جو وسیلہ آپ کے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے گھر میں جو گھر بھرا ہوا ہے، متاع تھوڑا ہے اور بے فائدہ سامان زیادہ ہے۔ متاع اس کو کہتے ہیں جس سے استفادہ ہو رہا ہے، مثلا جتنی گاڑیاں آپ کی ضرورت ہیں وہ متاع ہے آپ کا، لیکن جو فالتو ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا، ایسے کھڑی ہوئی ہیں، یا کبھی کبھار شوقیہ طور پر آپ کرتے ہو غیر ضروری چیز، یہ وبال ہے، اس کو وبال کہتے ہیں، یہ نقمت ہے آپ کے لیے۔ اور اگر یہ گھروں میں جو فالتو سٹاک ہے، یہ نکال کے ہم اسی نماز جمعہ کے ذریعے، یہ نکال کے ہم ضرورت مندوں تک اپنے اپنے گھر کا سامان لے آئیں، غیر ضروری سامان، یہ غیر ضروری سامان البتہ نظم کے ساتھ، اگلے ہفتے بورا بھر کے نہیں لے آنا ادھر ہمارے پاس، پہلے ہی جامعہ کا نہیں سنبھالا جاتا، نظم، پہلے کمیٹی قائم کریں، پہلے ایک منظم جمعیت بنائیں، اور اس کے ذریعے سے یہ سارے کام ہوں کہ غیر ضروری سامان گھر کا ہم لوگوں کے اندر تقسیم کریں، ضرورت مندوں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو کہ اس کو اس چیز، ابھی سردیاں آئی ہیں، کتنے لوگوں کو گرم لباس کی ضرورت ہے، ہمارے گھر میں گرم لباس فراوان پڑا ہوا ہے، ہر سطح کا، بچوں کا پڑا ہوا ہے، خواتین کا گرم لباس، مردوں کا گرم لباس، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی ملے تاکہ بچے کے لیے سویٹر لے لیں، اس کے گھر میں 10 سویٹر فالتو پڑے ہوئے ہیں، استعمال شدہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو متاع کے ضمن میں کہا کہ متاع اس اسباب کو کہتے ہیں، اس وسیلے کو کہتے ہیں، اس زاد و توشہ کو کہتے ہیں جس سے متعلقہ فائدہ اٹھایا جا سکے یا اٹھایا جا رہا ہو، اس کو متاع کہتے ہیں۔ تمتع فائدہ اٹھانا، سہولت حاصل کرنا، آسانی اپنی زندگی میں یا اپنے سفر میں آسانی حاصل کرنا کسی سبب سے، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کے مقابلے میں ہے مشقت، ہے کہ آپ کے پاس وسیلہ ہے۔ لطیفے سنے ہوں گے آپ نے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گاؤں میں چھوٹے جب عمر تھی ہماری، دیکھتے تھے ایک چرواہا تھا، وہ عید پہ نیا بوٹ لیتے تھا، اس کے والدین اس کے لیے موچی سے بنواتے تھے، چمڑے کے اچھے جوتے بنواتے تھے، اور وہ جوتے لے کے پیدل وہ ننگے پاؤں چلتا تھا، جوتا ہاتھ میں ہوتا تھا اس کے، پہاڑوں میں جاتا تھا، بکریاں چراتا تھا، پاؤں زخمی ہوتے تھے، جوتا نہیں پہنتا تھا کہ جوتا نیا ہے خراب نہ ہو جائے۔ اور یہ لطیفے بھی بہت اس کے بنے ہوئے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، خسیس قسم کے، کہ کوئی چیز اپنے پاس ہے لیکن اس کو استعمال میں نہیں لاتے، خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ استعمال میں نہیں، اسی طرح پڑی رہتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، دیمک چاٹ جاتی ہے اس کو۔ جو چیز آپ کے استعمال کے لیے، اس کو استعمال کریں۔ جوتا ہے تو پہننے کے لیے ہے، رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ لباس ہے پہننے کے لیے، فائدہ اٹھائیں۔ لباس پہننا یہ تمتع ہے۔ لباس سے بس سردی ہے، ابھی آپ کے پاس گرم لباس ہے تو اس کو پہنیں، یہ لباس پہن کے سردی سے بچنا یہ تمتع ہے۔ فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں متاع، تمتع فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں۔ متاع جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے، اور متاع بھی اسی سے ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے، وہ استفادے والی چیز جس سے استفادہ کیا جائے، سہولت اور آسانی کے طور پر۔ خب سب سے پہلے جو قرآن نے متاع مقرر کیا ہے وہ زندگی کا، متاع الحیات ہے۔ اب چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، باقی آپ خود پڑھ لیں چونکہ زیادہ ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس متاع کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، جنت میں شیطان نے شرارت کر دی اور آدم و حوا کو وہاں سے نکالنا پڑا، اخراج۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یعنی ایک اچھی رہائش دی وہاں پر، ان کو رکھا، ہر چیز فراہم کی اور کھلی اجازت بھی دی کھانے پینے کی، لیکن ساتھ میں یہ کہا تھا کہ ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس حالت میں، جس مکان میں، جس کوٹھی بنگلے میں، ویلا میں تھے، شیطان نے وہاں سے ان کو اخراج کر دیا۔ وَقُلْنَا، پھر اللہ کا حکم ہوا، اِهْبِتُوا، اترو، نکلو یہاں سے، اترو اور نکلو، اس اعلیٰ رہائش سے نکلو، مشقت والی جگہ پر جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، نکلو یہاں سے، نکلو، اب ایک دوسرے کے دشمن ہو تم، شیطان اور انسان۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین ٹھکانا ہے، رہائش کی جگہ، مستقر، رہائشی علاقہ تمہارا زمین ہے، زمین پہ تمہیں اب رہنا ہے، مستقر وہاں ہے۔ وَمَتَاعٌ، رہائش بھی تمہاری زمین پر اور متاع بھی تمہارا زمین میں ہے۔ متاع یعنی وسائل، آسانی کے وسائل، زندگی کے وسائل، سہولت کے وسائل، روزمرہ کے وسائل تمہارے زمین میں ہم نے رکھے ہیں، لہذا جاؤ، جا کر متاع ارض سے زندگی گزارو۔ متاع ارض حاصل کرنا تمتع ہے، متاع ہے، متاع الارض یعنی زمین سے فائدہ اٹھانا، زمین کے وسائل سے فائدہ اٹھانا، اور سارے انسان یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جتنے گزر گئے ہیں وہ بھی اور موجودہ۔ البتہ موجودہ صرف فائدہ نہیں بلکہ زمین کو، زمین کے وسائل کو ضائع کر رہے ہیں زیادہ۔ موجودہ نسل مجرم نسل ہے، واقع مجرم ہے، آئندہ نسلوں کی مجرم ہے۔ جتنے وسائل یہ نکال رہے ہیں زمین سے اور ضائع کر رہے ہیں، بس ہم پٹرولیم جتنا نکال رہے ہیں اپنی ضرورت سے بہت زیادہ نکال رہے ہیں، اور اسی طرح گیس زمین کی ضرورت سے زیادہ نکال رہے ہیں، معدنیات زمین کی زیادہ ضرورت سے زیادہ نکال رہے ہیں۔ مثلا پاکستان میں معدنیات اتنی نکالی جائیں جتنی پاکستانیوں کی ضرورت ہے، چائنا کے لیے نہیں نکالنی چاہیے۔ پاکستان کی معدنیات میں چائنا، امریکہ، جاپان، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو اپنی معدنیات خود استفادہ کریں, وہ اپنی معدنیات خود استفادہ کریں. لیکن یہ جرم ہے کہ وہ زمین جو اللہ نے تمام نسلوں کے لیے بنائی تھی, ایک ہی نسل اس کو تباہ کر دے, نکال کے ضائع کر کے اس کو ثروت میں تبدیل کر دے. بس ایک متعہ زمین کا ہے کہ آپ نے تمتع فائدہ اٹھانا ہے زمین سے. اس کے بعد ہے آیہ کریمہ سورہ بقرہ میں ہی آیا ہے, 241 میں ہے, کہ متعۃ الطلاق. اب ترتیب قرآن کے حوالے سے میں چل رہا ہوں, ورنہ موضوع لحاظ سے دیکھیں تو یہ آیت کسی اور درجے میں ذکر ہونی چاہیے. قرآن کریم میں آیا 241 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول. وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور اپنی ازواج کے لیے وصیت کر جاتے ہیں اور متاع چھوڑ جاتے ہیں, یعنی بعد میں بچوں کے لیے, بیویوں کے لیے جو سامان چھوڑ جاتے ہیں, الی الحول غیر اخراج, فان خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. وللمطلقات متاع بالمعروف. فقہ میں زیادہ متعۃ النکاح کا زیادہ ذکر فقہ میں ہے. قرآن میں متاع الحیات, متعۃ الحیات کا زیادہ ذکر ہے, اور متعۃ الطلاق کہ طلاق بھی متع کے ساتھ ہو. متع یعنی طلاق جب ہو تو شوہر کو, متعلقہ بیوی کو وسائل سامان اتنا دے کہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے تک زندگی آسانی سے گزار سکے. یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک جوتے اور ایک جوڑے میں گھر سے نکال دے. اول تو پاکستان میں تو شوہروں کو نکالنا چاہیے گھر سے, بیویوں کو, چونکہ گھر میں سامان سارا بیوی کا ہوتا ہے, جہیز میں لے کر آئی تھی وہ, ہر چیز تو بیوی کی ہے, تو شوہر کو کک مارنی چاہیے کہ تم تو نکلو یہاں سے, یہ سامان تو میرا ہے سارا, بستر میرے ہیں, چارپائیاں میری ہیں, کچن, برتن, ہر چیز تو میرے بابا نے تمہیں لے کے دی ہے اور مجھے نکال رہے ہو گھر سے آپ. یہ واقعاً پاکستانیوں کی مردانگی یہاں نظر آتی ہے. کسی اس رائٹر کے بقول, مصنف کے بقول, کہ شادی کرتا ہے, بیوی سے کئی ٹرک سامان منگواتا ہے گھر بھر کے, پھر بیوی کے صوفے پہ بیٹھ کے بیوی کو تڑی دیتا ہے, تو میں نے جان دی نہیں. بھلے واقعی نہیں جانتی تجھے کہ کتنا نامرد ہے تو, بیٹھنے کی سیٹ تیری اپنی نہیں ہے, بیوی کے صوفے پہ بیٹھ کے بیوی کو تڑی دیتا ہے تو. جب طلاق دو تو طلاق کے لیے کیا ہے, وللمطلقات متاع بالمعروف, متاع چاہیے ان کو, تمتع ہوگا ان کا, یعنی انہیں زندگی کی سہولت چاہیے طلاق کے بعد. ایسے انہیں اگر ان کا اپنا میکا ہے, گھر بار ہے, یا سامان جو اس لائی تھی ساتھ لے کے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا متاع ہے اس کے پاس. لیکن اگر نہیں ہے تو اس صورت میں شوہر کو ایسے خالی ہاتھ طلاق نہیں دینی, متاع بالمعروف اس کو وہ سامان دینا ہے, واللہ عزیز حکیم. خب یہ ایک متاع ہے, متاع اسی کو کہتے ہیں, متاع یعنی وسیلہ تمتع, وسیلہ استفادہ, وسیلہ سہولت کا, وسیلہ آسانی کا. اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ متاع دنیا کے لیے بھی ہے, حیات دنیا کے لیے, اور متاع منفی کاموں کے لیے جو وسائل انسان استعمال کرتا ہے. بس جیسے موبائل ہے, یہ متاع ہے, متاع یعنی سہولت کی ایک چیز ہے. یہ کاروباری لوگوں کے لیے, تجارت و کاروبار کے لیے سہولت کی چیز ہے یہ. باقی جو سماجی یا سرکاری ذمہ داران ہیں جن کو موبائل سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے, ان کے لیے موبائل متاع ہے. لیکن یہ عام بندوں کے لیے, لڑکوں کے پاس, اسٹوڈنٹس کے پاس, عورتوں کے پاس کئی کئی موبائل ہیں, یہ متاع ہے. اس کو قرآن کہتا ہے متاع الغرور, وہ وسیلہ جو دھوکے کے لیے اور منفی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ بھی متاع ہے. قرآن کریم میں متاع الغرور بھی ذکر کیا ہے, سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے, سورہ مبارکہ آل عمران آیہ 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَمِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. مَتَاعِ دنیا، یعنی حیات دنیاوی کا متاع، اسباب اور وسائل جن کے ذریعے سے دنیاوی دنیا گزرنی ہے ہماری، وہ سہولتیں، وہ اسباب، وہ وسائل جن کے بدولت یا جن کے بھروسے پر ہماری دنیا گزرنی ہے، وہ کیا ہیں؟ زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتوں کی اشتہا مردوں کے لیے زینت ہے، مردوں کے لیے ایک کشش ہے، جن چیزوں میں کشش ہے مرد کے لیے رکھی گئی ہے انسان کے لیے، وہ چیزیں قرآن ذکر کر رہے ہیں. مرد کے لیے پہلی پرکشش چیز قرآن نے حب و شہوات من النساء ہے. حب و شہوات من النساء، یہ متاع الدنیا ہے، یہ یعنی زندگی کی ضرورت ہے، آپ کی حیات زندگی کی یہ ضرورت ہے، یہ متاع ہے، اور اس سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر خواہش نہیں ہے، میرے اندر حب و شہوات من النساء نہیں ہے، یعنی عورت سے، عورت کی طرف رجحان، عورت کی طرف تمایل نہیں ہے. یہ سادہ سی آیت ہے، اس کو آپ ترجمہ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے موبائل میں موجود اگر قرآن ایپ ہے تو وہاں سے بھی آپ اسے مشاہدہ کر سکتے ہیں. زُيِّنَ یعنی زینت قرار دی گئی ہے، زینت پسندیدہ قرار دی گئی ہے لوگوں کے لیے، جو چیز وہ زینت ہے، یہ یعنی ان کی چاہت، ان کی خواہش بنا دی گئی ہے، یہ چیز کشش پیدا کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے. للناس، زُيِّنَ للناس، لوگوں کے لیے کشش بنا دی گئی ہے. کیا چیز؟ حب و شہوات من النساء. شہوت عربی زبان میں اس معنی میں نہیں ہے جو اردو زبان میں ہے. اردو زبان میں شہوت جنسی تمایل کو کہتے ہیں، اردو میں شہوت، شہوت ران، یعنی جس کے اندر جنسی رجحان یا جنسی ہوس پیدا ہو گئی ہو، جنسی ایک تحریک پیدا ہو گئی ہو، اس کو شہوت کہتے ہیں اردو میں. عربی میں شہوت ہر چیز کی تمایل، جس کو چاہتا ہے انسان، کھانے کی کوئی چیز ہو اور دل چاہتا ہے میں یہ حاصل کر لوں تو اس کو شہوت کہتے ہیں، شہا چاہنے کو کہتے ہیں، شہوت بطن، شہوت جنسی، ہر طرح کی شہوت، شہوت المال، شہوت النساء، شہوت اقتدار، شہوت فلاں، ہر چیز جو انسان کی ایک خواہش بن چکی ہے، نمایاں خواہش اور مضبوط خواہش بن چکی ہے، اس کو شہوت کہا جاتا ہے. حب و شہوات، حب محبت ہے، یعنی عورتوں کی چاہت کی محبت ان کے لیے زینت بن گئی ہے. من النساء اور بنین، دوسری چیز جو حب جس کی زینت بنا دی گئی ہے، حب و شہوات و حب البنین، بچوں کی محبت، یہ بھی زینت ہے لوگوں کے لیے، دنیاوی کشش ہے اس کے اندر، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے انسان. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، اور ڈھیروں سونا اور چاندی، ڈھیر سونے اور چاندی کے ڈھیر، یہ نہیں کہ سونا اور چاندی اتنا ہو جس سے میرا دن گزر جائے، مہینہ گزر جائے، اتنی خواہش کسی میں نہیں ہے، اتنی صرف جانوروں میں ہے کہ اتنا چارہ ہو جس سے میرا پیٹ بھر جائے، یہ حیوانیت ہے. انسان یہ ہے کہ ڈھیروں سونا اور چاندی ہو، میری ضرورت سے بھی زیادہ ہو، ڈھیر لگا ہوا ہو سونے اور چاندی کا. چونکہ اس وقت سونا اور چاندی سکے تھے، پیسہ تھا، روپیہ تھا، کرنسی تھی سونا اور چاندی، تو یہاں مراد وہی دولت و مال و ثروت ہے کہ سونا اور چاندی ڈھیروں کی صورت میں ہو، یہ ہر انسان کی خواہش ہے. یہ والخیل المسومہ، اور گھوڑے، خیل ہوں، گھوڑے ہوں، استبل ہوں، ریس کے گھوڑے، سامان اٹھانے والے گھوڑے، نمائش کے گھوڑے، ناچنے والے گھوڑے، جنگی گھوڑے، آج گاڑیاں ہیں ان کی جگہ پر، والانعام اور مویشی، دودھ دینے والے بھیڑ بکریاں اور بیل گائے، والحرس اور کھیت اور باغات۔ خوب، یہ ساری چیزیں زوینا، ان میں کشش ہے انسان کے لیے، زوینا یہ مطلوب ہے، ہر انسان کو چاہیے۔ خوب، یہ کیوں چاہیے انسان کو؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، خوب اس لیے کہ متاع حیات دنیا ہے، یہ دنیاوی زندگی گزارنی ہے آپ نے، خوب دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے، یہ سارے اسباب، یہ سارے وسائل چاہیے انسان کو، اور یہ متعۃ الحیات ہے یہ سب۔ اب جو انسان دولت سمیٹنے میں لگا ہوا ہے تو متع کر رہا ہے، یعنی متعۃ الحرس، متعۃ الذہب والفضہ، یا دیگر جو اس کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ قل، اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ضروری ہے تمہارے لیے، لیکن یہ تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ متاع ہے، یہ استفادے کے وسائل ہیں جو تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے ہیں فقط۔ اور پھر فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اس سے بہتر بتاؤں اس متاع حیات دنیا سے، ایک اعلی متاع بتاؤں، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا و ازواج مطہرہ و رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ یعنی ایک اور زندگی بھی ہے، اخروی زندگی بھی ہے، یہ متاع اگر آپ کے پاس ہے تو صرف دنیا تمہاری گزرے گی، آخرت نہیں بنے گی تمہاری، اس متاع کے علاوہ بھی وسائل ہیں زندگی کے، اسباب ہیں زندگی کے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، جن سے تمہاری دنیا بھی اور آخرت دونوں بنے گی۔ یہ فقط متاع دنیا ہے، اور ایک اور وسیلے ہیں الگ طرح کے جو متاع دنیا و آخرت ہیں، دونوں کے متاع ہیں وہ آپ کے لیے۔ خوب، اسی طرح سورہ آل عمران میں ہی وسائل متاع یا تمتع ذکر کیا گیا ہے، سورہ آل عمران آیا 185 میں، متاع الغرور کہ دھوکہ، اور کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقہ، نفس کی صفت ہے کہ ہر نفس انسان، فارس اردو میں ذائقہ ٹیسٹ کو کہتے ہیں، ہے عربی لفظ ہے، اردو میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کے معنی میں تبدیل کر دیا، ذائقہ چکھنے والے کو کہتے ہیں، نہ کہ ٹیسٹ کو، ذائقہ چکھنے والا، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا ذائقہ، موت چکھنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اجرت تمہیں مل جائے گی، اجر اپنی ساری زندگی کا تمہیں مل جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَلَى النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جسے روک دیا گیا جہنم جانے سے اور جو جنت میں چلا گیا، یہ تو فازا، کامیاب ہو گیا، یہ فائز ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو حیات دنیا ہے یہ خود دنیا متاع ہے، اور متاع ہے دھوکے کے لیے، دھوکے میں بھی انسان کو ایک استفادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک سکون نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن محض دھوکا ہوتا ہے اس کے پیچھے، جیسے نشہ، نشے میں سرور ہوتا ہے، نشے میں تمتع ہے، جو بھی نشہ کوئی بھی کرتا ہے تو تمتع ہے اس کے اندر، لذت ہے، استفادہ ہے، سرور ہے، لیکن یہ ہے دھوکے والا، یعنی ختم ہو جاتا ہے، جب ہوش میں آتا ہے انسان تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ متعدد آیات ہیں جن میں قرآن کریم نے اس مضمون کی، جن میں متاع دنیا کا ذکر ہے۔ بس ایک تمتع انسان کی زندگی میں تمتع دنیا ہے، یعنی وسائل زندگی، اسباب زندگی، روزمرہ کے اسباب زندگی، جن کے ذریعے سے زندگی گزرنی ہے، جن کے بغیر مشقت ہوتی ہے زندگی میں۔ اگر یہ وسائل نہ ہوں، مثلا جس کے پاس آج وسیلہ سفر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، تو اس کو بہت تکلیف، مشقت ہوتی ہے اپنے آنے جانے میں، اپنے بیوی بچوں کے آنے جانے میں، اس کو مشقت ہوتی ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے، کرائے کی گاڑیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے پاس کھانے کے لیے یا جس کے پاس لباس پورا نہیں ہے، تو یہ متاع آسانی والے اسباب و وسائل ان کے پاس نہیں ہے. یہ ایک متاع ہے زندگی کا, متاع زندگی یعنی وسائل زندگی جن سے انسان روزمرہ زندگی میں استفادہ کرتا ہے. اور پھر جیسا آیت گزری ہے کہ متاع تو طلاق بھی ہے, کہ طلاق بھی اس طرح سے دو کہ آسانی پیدا ہو مطلقہ کے لیے. ابھی مومنین جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے وما ہم بمومنین ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمومنین, یہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے, چونکہ مومنین والا کوئی کام ان میں نظر نہیں آتا, کوئی صفت ان میں نظر نہیں آتی. اور ایک کام جو عام ہے اس وقت مومنین میں وہ تکلیف دہ طلاقیں, عذاب والی طلاقیں. اگر آپ کی زندگی نہیں گزر رہی, طلاق پر آ گئے ہو آپ, تو قرآن کا حکم ہے کہ طلاق بھی صراحت کے ساتھ دو, بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دو طلاق, سہولت کے ساتھ طلاق دو, اذیت کے ساتھ, عذاب کے ساتھ, حرجی بنا کر, مشقت والی طلاق مت دو. کئی خاندان ایسے ہیں جہاں آپس میں کزنز کے رشتے ہوئے ہیں اور پھر ان میں طلاق ہو گئی کسی بھی وجہ سے ہو گئی, یا لڑکی نہیں رہنا چاہتی, لڑکا نہیں رکھنا چاہتا, دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہیں. اس طرح کی بیزاری والے جو شادیاں ہوتی ہیں, جدائی ہو جاتی ہے, طلاق گھر سے نکال دیتے ہیں, طلاق شرعی نہیں دیتے, کورٹ سے جا کے طلاق لے لیتے ہیں, اور سال ہا سال یہ معاملہ لٹکا رہتا ہے. اور یہ سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, یہ سب مومنین ہیں, یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, یہ رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, یہ اہل البیت پر ایمان رکھتے ہیں, آئمہ پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن بیوی کو مطلقہ کو اذیت دے رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں. یا برعکس ہے, عورت مرد کو پریشان کرتی ہے, اس پہ کیس کر دیا جا کے عدالت میں, اس سے فالتو میں خرچہ مانگ رہی ہے فلاں, یہ سب مومنین کہتے ہیں اپنے آپ کو. کاہے کے مومن ہیں یہ؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کوئی بیالوجی کی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جو پیدائشی طور پر انسان کے اندر ذات پات کی طرح ہے, کہ کوئی کسی خاندان میں پیدا ہوا تو بیالوجیکلی وہی ہو جاتا ہے. مثلا جٹ کا بیٹا بیالوجیکلی جٹ ہی ہوتا ہے, اس کو جٹ بننے کے لیے کوئی اور کام, تعلیم حاصل نہیں کرنا پڑتی, ڈگری نہیں لینا پڑتی, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا پڑتا, پیدائشی جٹ ہوتا ہے جیسا بھی ہو. مومن تو پیدائشی نہیں ہوتا کہ پیدا ہوا مومن اب فاسق بن جائے, فاجر بن جائے, حقوق لوگوں کے غصب کرے اور پھر بھی یہ مومن ہے, یہ دہشت گرد بن جائے, یہ مفسد بن جائے, یہ فاسد بن جائے, پھر بھی مومن ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ ایمان اس طرح بیولوجیکل صفت نہیں ہے بلکہ حیاتی بے قصبی ہے, یہ حاصل کرنا پڑتی ہے, ایمان اپنانا پڑتا ہے, قائم کرنا پڑتا ہے. اور ایمان کے لیے ضروری ہے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم کرنا. وہ حدود آپ کے نفع میں ہے یا آپ کے نقصان میں ہے؟ حق اور حد, ان کے اندر اپنے آپ کو پابند کریں, عہد کریں کہ حق کے خدا اور حد خدا سے میں نے تجاوز نہیں کرنا, خواہ مجھے فائدہ ملے یا نقصان ہو. کوئی حد ہے ایسی, آپ حد عبور کریں, توڑیں تو آپ کا فائدہ ہے, لیکن اگر حد کے اندر رہیں تو آپ کا نقصان ہے. وہ حد کے اندر ہی رہیں, جو اللہ نے حد مقرر کی ہے اس حد کے اندر رہیں. جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے دیں, آپ کا فائدہ ہو یا نقصان ہو, چونکہ یہ حق اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے, رکھا ہے. حق اور حد نہ توڑیں. حق اور حد توڑیں گے, حق توڑنے سے انسان متجاوز بنتا ہے حق پھلانگنے سے, اور حد پھلانگنے سے فاسق بنتا ہے. حد اللہ نے قائم کیا, یہ توڑ دی فاسق, حق توڑ دیا متجاوز اور ستمگر اور غاصب. اگر انسان غاصب ہو, فاسق ہو, اور پھر بھی کہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر, تو اس کو اللہ کا جواب ہے وما ہم بمومنین, مومن نہیں ہو تم. طلاق میں بالخصوص, ایک تو طلاق بہت کثرت سے طلاق کی طرف فوراً معمولی سا اختلاف، ادنا سی خلاف ورزی، کوئی مزاج کا اختلاف، کوئی چیز ہو، فوراً نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے۔ یہ بےہودہ کام ہے۔ یہ اختلافات کو، ہر اختلاف کو، ہر قسم کی ذہنی ناہمانگی کو طلاق کا سبب قرار دینا، یہ جرم ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، مومن کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اب غیر مومنین کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن مومن کو تو حق بنتا ہے، قرآن حق دیتا ہے کہ مومنین کو تذکر دیں، مومنین کو نصیحت کریں، مومنین کو واعظ کریں، مومنین کو بتائیں، تبلیغ کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ اگر مومنین کو برا لگتا ہے کہ ہمیں نہ کہا جائے، تو پھر آپ اپنے اوپر سے مومن کا عنوان اتار لو، چونکہ قرآن حق دیتا ہے کہ مومن کو امر بالمعروف کرو، مومن کو نہی عن المنکر کرو۔ اور یہ مسئلہ بہت تکلیف دہ ہے، اتنا تکلیف دہ ہے کہ جس گھر میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے، اس گھر کی الجھن دیکھ کے یقین جانے کہ مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے اسے، کہ یہ کیوں عذاب دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور خود عذاب میں مبتلا ہیں، ضد بنائی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مومن ہیں۔ اگر نہیں نبھ رہی، نہیں تو بڑے اچھے طریقے سے جا کر ان کے حقوق سارے دو، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ وللمطلقات متاعن، مطلقات کے لیے اسباب ہیں، وسائل ہیں، ضروریات ہیں ان کی، اور اس کو زیادہ ضرورت ہے اس عورت سے جو شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، جس کا نان و نفقہ شوہر دے رہا ہے، اس سے زیادہ ضرورت اس کی ہے جو طلاق لے چکی ہے، تو اس کو دیں وہ حق تاکہ وہ کسی مشقت میں اور مصیبت میں نہ ہو۔ اگر یہی وہ مسائل ہیں جو میں نے عرض کیا کہ مومن تو اپنے حقوق اور حدود پائمال کرنا اپنا بنیادی حق سمجھے، چونکہ مومن ہے تو مومن کے سامنے نہ کوئی حق ہوتا ہے نہ کوئی حد ہوتی ہے، چونکہ مومن ہے، یہ ہمارا اپنا مزاج مومنانہ بن گیا ہے۔ اس طرح کے متاثر خاندان کتنے آپ کے علم میں ہوں گے؟ فردن فردن میں اگر ایک ایک بندے سے پوچھوں کہ آپ کے علم میں کتنے ایسے خاندان ہیں اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، جہاں ناچاکی ہو گئی ہے، بیوی روٹھ کے کہیں کہی ہوئی ہے، مرد کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے علم میں، آپ کے علم میں دسیوں مثالیں ہوں گی، ان کو کون سلجھائے گا؟ اگر جمعہ پڑھنے والے بھی جمعے میں ہی موجود ایسے لوگ ہیں جن کے خاندان میں یہی کیفیت بنی ہوئی ہے، آتا ہے مومن جمعہ میں شرکت کر کے چلا جاتا ہے، اس کے گھر کی الجھن 1% بھی جمعہ میں حل نہیں ہوتی، پھر کس لیے جمعہ میں بلایا گیا، اس کو کیوں جمعہ مقرر کیا گیا؟ ان مسائل کی خاطر ہے کہ یہاں ان کی رہنمائی بھی ملے، یہاں ان کی عملی چارہ جوئی بھی ہو، یہاں مومنین کے مسائل سارے حل بھی ہوں۔ لیکن یہ مومنین کی رغبت سے ہوگا، بے رغبت مومنین کو نہ دین پڑھایا جا سکتا ہے، نہ دین سکھایا جا سکتا ہے، نہ بے رغبت مومنین کو دین کا نظام بتایا جا سکتا ہے، نہ اس پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے۔ رغبت پیدا کریں اپنے اندر تاکہ ہماری روزمرہ کی مشکلات حل ہوں۔ دین ہماری روزمرہ کی مشکلات حل کرنے کے لیے ہے، وہ دین جو ہماری اس زندگی میں کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا، آپ یقین جان لو کہ یہ آخرت میں آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، کسی کام نہیں آئے گا، نہ جنت میں لے کے جا سکے گا، نہ عذاب کم کرا سکے گا، نہ کوئی اور فائدہ دے گا۔ یہ صرف ایک توہم ہے جو ہمارے ذہن میں پڑا ہوا ہے کہ دنیا میں تو دین سے کوئی ملا نہیں، آخرت میں شاید کچھ مل جائے، نہ، آخرت دنیا سے ملنی ہے۔ جو دین دنیا سنوار لے گا، یہ یقیناً آخرت بھی ہماری سنوار لے گا، اور دنیا میں ہم اس دین کو لاگو کریں، اس کو اپلائی کریں، اس کو نافذ کریں اپنے اوپر، اپنی نجی زندگی پر اس کو نافذ کریں، پھر اجتماعی زندگی پر بھی اللہ توفیق دے گا۔ اور جو لوگ رغبت دین میں اپنی نجی زندگی میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجتماعی زندگی میں نفاذ کے لیے امام کا ہدیہ دے گا۔ ابھی تو رغبت ہی نہیں ہے ہمارے اندر، حدود و حقوق جس تناسب سے ہم پائمال کرتے ہیں اور پھر امام کے بھی منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فہم دین و قرآن عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق تقویٰ عطا فرمائے، خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عفت عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو حقوق و حدود کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله سيما على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة الزهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وسبتي الرحمة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوى اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اور اس تدبیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ظاہری باطنی دنیاوی اخروی زندگی کو محفوظ بنایا ہے تقوی کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت کو قرار دیا ہے اور سب سے نمایاں منبع و سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ آپ کی حکمت اور آپ کی حکومت اور آپ کی امامت و آپ کی زندگی تقویٰ ہے مجسم تقویٰ ہے کہ اگر ہم امیر المومنین کی زندگی کا پل پل مشاہدہ کریں تو ہمیں عین قرآن کا تقویٰ مجسم شکل میں علی علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے امیر المومنین نے فرمایا ہے حلک فی الرجلان محب قال و مبغض قال حکمت 117 نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ میرے بارے میں میرے متعلق دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے دو قسم کے لوگ ایک وہ محبت کرنے والے غالی اور دوسرے نفرت کرنے والے قالی شدید اور غلو کی حد تک افراطی محبت کرنے والا ہلاک ہو جائے گا اور یہ عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ بہت اعلیٰ اقدار کی علامت ہے کہ کوئی قائد کوئی لیڈر دنیا کا دینی مذہبی سیاسی اجتماعی قومی اپنے پیروکاروں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو یہ صرف مولا علی کا کمال ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ تعلق ہے محبت ہے شدید محبت ہے لیکن ہلاک ہو سکتے ہو پھر بھی تم اگر اس محبت میں افراط کیا غلو کیا حد سے بڑھ گئے تو جو نفرت کرتے ہیں ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے لیکن محبت کرنے والے غلو کریں تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اس کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور چونکہ یہ آج خطرہ ہے ایک اس وقت کے تشیع کے لیے سب سے بڑا خطرہ تاریخ میں بھی رہا ہے اور آج بھی موجود ہے خصوصاً پاکستان کے اندر اس لیے اس موضوع کی وضاحت کی ضرورت ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار جلد 25 میں جو امامت کے متعلق ابواب ہیں اس میں سے باب دہم نفی الغلو میں رکھا ہے کہ نبی اور ائمہ علیہ السلام کے بارے میں غلو کی نفی کی گئی ہے. اس میں چاند روایات جو ہم نے پہلے پڑھی تھی اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ ان چاند روایات میں ایک شخص کا نام کثرت سے ائمہ اطہار کی زبان سے ادا ہو رہا ہے, اور امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام, امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اور امام رضا علیہ السلام اور حتیٰ امام جواد علیہ السلام, یہ چار پانچ ہستیاں انہوں نے مسلسل ایک غالی شخص پر کثرت سے لان کی ہے. سب سے زیادہ لانت ایک غالی پر کی گئی ہے. ائمہ کے دور میں غلو شروع ہوا امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے, نمایاں ہوا, موجود پہلے بھی تھا لیکن دبا ہوا تھا, پنہان تھا, لیکن امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے غلو نے سر اٹھانا شروع کیا اور غالی نمایاں ہو کر ائمہ کے بارے میں غلو کرنا انہوں نے شروع کیا. سات مشہور غالی ائمہ اطہار کے زمانے میں, ان پانچ ائمہ کے زمانے میں سات مشہور غالی گزرے ہیں, جن میں سے ایک مغیرہ ابن سعید ہے, ایک بنان ابن سمعان ہے, اور ایک محمد ابن مسکلان اور اسدی ہے جسے ابو الخطاب کہا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ چند اور ہیں جو وقت آنے پر جب ان کا تذکرہ آئے گا اس کی طرف اشارہ کریں گے. یہ شخص جو ابو الخطاب ہے, یہ سب سے زیادہ مخرب, سب سے زیادہ فتنہ گر غالی تھا امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ موجود تھا, پھر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ رہا, اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہی قتل کر دیا گیا اپنے ساتھیوں سمیت. کوفہ کے اندر اس کو عباسی گورنر نے, کوفہ کے گورنر نے ساتھیوں سمیت, کچھ 70-72 ساتھی اس کے تھے, ان سمیت ان کو قتل کر دیا. اس شخص نے ائمہ کو بہت ستایا, اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے غلو کا سب سے زیادہ مقابلہ و مبارزہ کیا. ائمہ کے مقابلے میں کتنے محاذ تھے, سب سے بڑا محاذ ائمہ اطہار کے مقابلے میں بنو امیہ کا محاذ تھا, جو بعد میں سیاسی طور پر بنو امیہ کے سقوط سے بنو عباس کی طرف منتقل ہو گیا. بنو عباس نے ائمہ اطہار کے مقابلے میں, ائمہ کے خلاف بنو امیہ سے زیادہ شدت اختیار کی, باوجود اس کے کہ بنو عباس کو اہل البیت سے رشتہ داری بھی تھی, چونکہ بنو عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب, جو بہت آخر میں مسلمان ہوئے ابو سفیان کے ساتھ تقریباً, اور دوست بھی تھے ابو سفیان اور عباس ابن عبد المطلب, شروع سے کہتے ہیں بچپن سے دوست تھے یہ آپس میں, اور آخر تک رہے دوستی ان کی رہی, مسلمان بھی تقریباً بہت کم فاصلے سے ہوئے, بلکہ ابو سفیان کو استسلام کرانے والے عباس ابن عبد المطلب تھے. بڑا دلچسپ واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ان دونوں میں دوستوں میں آپس میں جو مشکل بنی, کہ عباس نے جا کے, حضرت عباس نے چچا رسول اللہ نے ابو سفیان سے کہا کہ اب نہیں بچ سکتے ہو, اب ایک ہی چارہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ, اور اس کے لیے مسلمان ہونے سے بہتر مرنا تھا. وہ کہتا تھا میں مر جاؤں بہتر ہے مسلمان ہونے سے, چونکہ مسلمان ہونے میں میرے لیے ذلت ہے. لیکن دوستی کی بنیاد پر انہوں نے ان کو بہت کہا نہیں کیا. پھر کس طرح کلمہ پڑھوایا وہ بڑا دلچسپ ہے. قسطوں میں کلمہ پڑھتا تھا وہ. وہ کہتا تھا میں لا الہ کہوں گا, الا اللہ نہیں کہوں گا, پھر کہا لا الہ الا اللہ کہوں گا, محمد رسول اللہ نہیں کہوں گا, پھر انہوں نے کہا میں لا الہ الا محمد ابن عبداللہ کہوں گا, محمد رسول اللہ نہیں کہوں گا. یہ بڑا ان کے درمیان چلتا رہا. پھر عباس بار بار رسول اللہ کے پاس آتے کہ ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے, رسول اللہ سے چھوٹ مانگتے تھے کہ باقیوں سے پورا کلمہ پڑھ پڑھوا لو, اس سے اتنا یاد آئی قبول کر لو. سفارش بھی کرتے تھے رسول اللہ کے ہاں, تو حضور نے کہا نہیں پورا کلمہ پڑھنا پڑے گا. اور پھر آخر کار وہ پڑھ گئے, تو جو انہوں نے تالیف قلوب کے لیے جو مراعات دیں وہ الگ داستان ہے. غرض یہ کہ یہ اس شخصیت کے اولاد ہیں بنو عباس, اور قرابت ہے اہل البیت کے ساتھ, ائمہ کے ساتھ. لیکن آئمہ کے اوپر تشدد انہوں نے بڑھا دیا، شدت زیادہ، حساسیت زیادہ دکھائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اقتدار لیا رسول اللہ کی قرابت کے بہانے سے اور آئمہ اطہار کے پیروکاروں کے ذریعے سے، یعنی شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار اور امام باقر علیہ السلام کے پیروکاروں نے بنو عباس کو اقتدار دلوایا. ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ کوفی اور اس طرح کے چند اور بڑے جرنیل تھے، یہ شیعہ تھے لیکن ان کی الحاق بنو عباس کے ساتھ تھا اور کربلا کے انتقام کا پرچم اٹھاتے تھے، یہ لوگوں کو بھڑکاتے بنو امیہ کے خلاف اور جنگ بھی کرواتے. اور آخری جو بنو امیہ کا خلیفہ تھا مروان حمار، وہ ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں مارا گیا وہاں پر جنگ میں، اور اس طرح اقتدار بنو عباس کو چلا گیا. اور پھر بنو عباس نے اقتدار میں آ کر سب سے پہلے جو اقدام کیا وہ اہل البیت آئمہ کے خلاف، چونکہ انہیں خطرہ تھا کہ ان کے نام پر ہم نے حکومت حاصل کی ہے تو اگر کل کو یہی ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیں تو اقتدار ہمارا صرف ان کی طرف سے خطرے میں ہے، باقی کوئی خطرہ انہیں نہیں تھا. اس لیے انہوں نے بہت شدت اختیار کی اور ہر کام آئمہ کے خلاف کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، کوئی بھی نقصان دہ کام ہو. ایک کام جو انہوں نے کیا وہ اہل البیت کے اندر، خاندان اہل البیت میں، بنو ہاشم میں پھوٹ ڈالی. جو لوگ بنو عباس کے ساتھ مل گئے انہیں تحفظ دیا، انہیں انعام و اکرام دیا، لیکن جو بنو عباس کے ساتھ بنو ہاشم میں سے نہیں ملتے تھے ان کو یہ بہت عبرتناک عذاب دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے طرح طرح کے. اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ آئمہ اطہار کے پیروکار شاگردان جن سے یہ فائدہ اٹھا چکے تھے، یعنی تنظیم بنائی شیعوں نے اور تنظیم امام صادق کے نام پر بنا کے بنو عباس کے حق میں جا کر کام کیا، جیسے آج کے شیعہ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور عراق میں بھی. عراق میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں اور شیعوں نے شیعوں کو عبرتناک شکست دی ہے. یہ آپ پتہ نہیں اخبار پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، عراق کے، عراق میں اکثریت شیعہ ہیں اور مجموعی طور پر ان کے ووٹ اتنے ہیں کہ یہ حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن وہاں کا ایک قانون لبنان کی طرح بنا ہوا ہے کہ وزیراعظم شیعہ ہوگا، صدر کردی ہوگا اور پارلیمنٹ کا رئیس جو ہے اسپیکر وہ سنی ہوگا. تو اب شیعہ جیت گئے ہیں، مجموعی طور پر تین چار شیعہ پارٹیاں جیت گئی ہیں لیکن حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. شیعہ کو حکومت نہیں بنانے دے رہا کہ فلاں بنے گا تو میں ویٹو کروں گا، فلاں بنے گا تو میں ویٹو کروں گا. یہ کام انہوں نے وہاں شروع کیا ہوا اور یہی تقریباً پاکستان میں بھی صورتحال مشابہ ہے اس کے. اور یہ رویہ کہ شیعہ دوسروں کے حق میں، دوسری جماعتوں کے اور مخالفین کے حق میں کب جاتے ہیں، آپس کی رقابت کی وجہ سے یا مختلف دلائل سے، یہ توانائی وہاں لے کے گئے ہیں. بنو عباس چونکہ حساس تھے بہت کہ جس خاندان کی محبت کی وجہ سے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، جن کا ہم نے نام استعمال کیا ہے، یہ ہمیں حکومت پہنچانے کا بھی ذریعہ بنے اور ہمیں گرا بھی سکتے ہیں. یہی اگر ان کے طرفدار، ان کے پیروکار اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے تو ہماری حکومت کا تو خاتمہ ہو جائے گا، چونکہ بنو امیہ بہت طاقتور تھے اور انہوں نے ان کی حکومت ختم کر دیا تو ہماری بھی ختم کر دیں گے. اس لیے انہوں نے شیعوں کو جڑ سے پکڑا اور ایک دن کے لیے بھی آئمہ کو اور شیعہ کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا بنو عباس نے. اب کئی ہم زمان کئی حربے استعمال کرتے تھے، ایک تو پھوٹ ڈالتے تھے شیعہ کے اندر، پھوٹ ڈالتے تھے، تفرقہ ڈالتے تھے، اس میں سے کچھ کو اپنے ساتھ ملاتے، کچھ جو آئمہ کے ساتھ ہوتے تھے ان پر سختیاں کرتے، شکنجے کرتے، ان کے اوپر کیس بناتے، مقدمات بناتے، جھوٹے الزام لگاتے ان کے اوپر، اور مختلف علاقوں میں فرقے بناتے. بنو عباس نے شیعہ فرقہ سازی کا ایک عمل شروع کیا کہ شیعوں کے اندر ہر نام سے ہر جگہ پر، یمن میں مثلاً نامور دو تین شیعہ ہیں تو دو تین نے اپنا الگ فرقہ، تین فرقے بنا لیے. کوفہ میں جتنے نامور تھے ہر ایک نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا. بصرہ میں جتنے تھے، جہاں جہاں تھے، انہوں نے ان کی طاقت توڑنے کے لیے ان کے فرقہ سازی ان سے شروع کروائی. لیکن جو خطرناک ترین اقدام بنو عباس نے اہل البیت کے خلاف، آئمہ کے خلاف کیا، وہ غلو کی تحریک باقاعدہ شروع کی، غلو کا فتنہ شروع کیا کہ غالب جو رجحان تو رکھتے تھے لوگ، لیکن یہ غلو کے اظہار کی جرأت نہیں ہوتی تھی ان میں، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ غلو شرک ہے، کفر ہے، اور اس کو نہ شیعہ برداشت کرتا ہے، نہ امام برداشت کرتے ہیں، نہ سنی برداشت کرتا ہے، اس کو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا. لیکن انہیں بنو عباس کی سرکاری مدد سپورٹ فراہم ہو گئی غالیوں کو، کہ جو بھی غلو کی طرف تمایل کرتا تھا یہ اس کو اہمیت دیتے، اس کو وسائل دیتے اور اس کی پشتیبانی کرتے، حوصلہ افزائی کرتے، یعنی اسے یہ کہتے کہ جو کرنا ہے کرو، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم موجود ہیں تمہارے سر کے اوپر، آپ بے شک کھل کے جو کرنا ہے کرو. اس وقت تک یہ ان کی مدد کرتے جب تک وہ غالی خود بنو عباس کے خلاف نہیں ہو جاتا. جیسے ابو الخطاب تھا، یہ امام صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا، پہلے امام باقر علیہ السلام کا تھا، اور مورد اعتماد تھا، قابل اعتماد شاگرد تھا امام کا. اس نے آئمہ کے ساتھ زندگی گزاری، چونکہ ایک سینئر شاگردوں میں سے تھا، امام باقر علیہ السلام کا شاگرد تھا، پھر امام صادق علیہ السلام کا شاگردی اس نے اختیار کی، اور امام بھی اس پر اعتماد کرتے تھے. یہ تجربہ آپ میں سے ہوا ہوگا کسی کو، کہ اگر کوئی شخص ایسا جو آپ کے قریب ہو، آپ کا اعتماد حاصل کر لے، پھر آپ کا اعتماد حاصل کر کے آپ کی ہی جڑیں کاٹے یا اس سے غلط فائدہ اٹھائے، تجربہ ہوگا. تقریباً یہ عام معمول کی چیز ہے، کامن چیز ہے. اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو ہم اپنا تجربہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی کثرت سے یہ کام ہوتا ہے، کہ کوئی شخص آتا ہے، قریب ہوتا ہے، آپ کے اعتماد حاصل کرتا ہے، جب اعتماد بحال ہو جاتا ہے پھر وہ اپنا اصل چہرہ وہ دکھاتا ہے. یہ کئی دفعہ ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا آگے، ایک سنت ہے. یہ شخص محمد ابن مسقلان، یہ ان لوگوں میں سے تھا اسدی، کہ اس نے پہلے بھرپور اعتماد حاصل کیا امام صادق علیہ السلام کا، اور امام نے بھی اس پر اعتماد کیا، اور اس کو کئی جگہوں پر نمائندگی دی امام نے، اپنا نمائندہ بنایا، یا کسی ٹیم کا اس کو سربراہ بنایا، کسی دوسرے گروہ کو کہا آپ اس سے رجوع کریں، اس سے رہنمائی لیں، اس طرح کا اس کو موقعیت دی. جب اس کی خوب بن گئی، ایک پہچان بن گئی، تو اس نے پھر اپنا الگ سلسلہ قائم کر لیا. اس نے آئمہ کے شاگردوں میں سے، بعض لوگوں کے اندر یہ تنظیمی تشکیلاتی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک مجموعے کے اندر اپنا گروپ بناتے ہیں، لابی بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اندر کچھ گٹس ہوتے ہیں، کچھ صلاحیت ہوتی ہے لیڈرشپ کی، تو وہ خود سرغنے بن جاتے ہیں. اور مثلا طلبہ بھی ایسے کرتے ہیں، ایک طالب علم ہے، تیز ترار ہے، تو وہ اپنے علاقے کے یا اپنی کلاس کے طالب علموں کو جمع کر کے ایک لابی بنا لیتا ہے، اپنی گروپ بنا لیتا ہے. اب یہ گروپ اپنی دلچسپی کے کام کرتے رہتے ہیں، یا یہ گروپ کسی دوسرے کے خلاف بھی بن جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. یا کوئی ٹیچر ہے، وہ لابی کرتا ہے، گروپ بناتا ہے، سٹاف میں سے کوئی آدمی ہے، وہ گروپ بناتا ہے. یہ معمول ہے اور سب کا تجربہ ہے، اور ان لوگوں سے آپ نے نقصان بھی بہت اٹھایا ہوگا، اس قسم کے لوگوں سے جنہوں نے اعتماد حاصل کر کے اور آپ کے اندر ہی گروپ بنا کے پھر اسی جگہ جہاں انہوں نے استفادہ کیا ہے وہیں پہ چھید بھی کیا ہے، وہیں پہ انہوں نے نقصان بھی پہنچایا ہے. یہ شخص اس طرح کی قابلیت رکھتا تھا، اس نے لابی بنانا شروع کی. جب امام کا اعتماد حاصل ہو گیا، لوگوں نے دیکھا امام اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو ایک موقعیت حاصل ہے، تو اس نے اپنے ساتھی جو کوفہ والے تھے اور باقی علاقوں کے، اس نے لابی بنانا اپنی شروع کی. اور جب اپنا گروپ اس نے تشکیل دے لیا تو پھر اس نے دعویٰ کر دیا اس گروپ کے اندر. البتہ تدریجن ہوا یہ کام، ایک دو دن میں نہیں ہوا، پہلے اس نے ماحول بنایا، سارا ماحول بنا کر پھر اس نے یہ کہا کہ میرے امام صادق کے ساتھ معمولی شاگرد والے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ ایک الگ طرح کے میرے تعلقات ہیں. باقی سارے لوگ، امام جو کچھ زبان سے بیان کرتے ہیں وہ سنتے ہیں اور میں امام سے کچھ اور طریقے سے استفادہ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرا امام سے ایک غیبی باطنی تعلق قائم ہو گیا روحانی، میں کوفہ میں رہتے ہوئے مدینے میں امام سے استفادہ کرتا ہوں، اور امام میرے پاس مدینے آ جاتے ہیں یا کوفہ آ جاتے ہیں، یا میں کوفہ میں ہوتے ہوئے امام کو کوفہ میں حاضر کر لیتا ہوں، یا میں خود وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور اس طرح کی اس نے کرامتیں اور معنویات اپنی بیان کرنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے گروپ میں متاثر ہوتے ہیں لوگ کہ سینئر ہے، قابل اعتماد بھی ہے، آئمہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں، تو اس نے جب یہ باتیں کرنا شروع کی تو لوگ اور زیادہ متاثر ہونا شروع ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے یہ سلسلہ اپنا بڑھایا، اور لوگ اپنے لابی بنا کے ایک مضبوط دھڑا اس نے بنا لیا، اور پھر اس نے لوگوں کے اندر شروع کر دیا کہ امام صادق علیہ السلام پر مفصل داستان ہے، اس کی پوری کہانی لکھی ہوئی ہے روایات کے اندر، تاریخ کے اندر، میں اسی حد تک جتنا بہار میں اس کی روایات ہیں جو چند ایک پڑھی ہیں ہم نے، اس حد تک میں عرض کرتا ہوں۔ اس نے پھر آخر کار جو انتہا کی، اس نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہ یہ امام نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نعوذ باللہ اللہ ہیں، یہ خدا ہیں، اور خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے، اب یہ خود مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ ہے، اور اپنا کہا کہ میں ان کا نبی ہوں، اس وقت وہ میرے ذریعے، یہ نعوذ باللہ خدا ہیں اور میرے ذریعے اپنی تعلیمات عام کر رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے مبعوث کیا ہے، نبوت پر فائز کیا ہے، اور مجھ پر وحی ڈال کرتے ہیں، یہ میں بے شک جہاں بھی ہوں میرا رابطہ ہوتا ہے وحی کے ذریعے، اور امام نہیں رب اس نے کہنا شروع کر دیا، الہ ہیں، اور لوگ اور زیادہ متاثر ہوئے کہ اس نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے خصوصی تعلیمات دی ہیں جو عام آدمی کو نہیں دی، وہ تعلیمات کیا تھیں، وہ اس نے ایک جملہ امام صادق علیہ السلام کا لے کے پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ خاص جملہ صرف میرے لیے امام نے فرمایا کہ اذا عرفت، جب تو معرفت حاصل کر لے تو پھر اس کے بعد فقل ما شئت، اس کے بعد ہمارے بارے میں جو کہنا چاہتا ہے یا جو بات تو کرنا چاہتا ہے، معرفت کے بعد تجھے اجازت ہے ہر فقل ما شئت، جو چاہتا ہے بیان کر، یہ اس نے باقاعدہ، اور یہ جملہ امام نے فرمایا تھا اس کو، لیکن یہ آدھا جملہ تھا، پھر ایک موقع پر امام علیہ السلام نے پورا جملہ بیان فرمایا، ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ فائزہ عرفتا فقل ما شئت، تو اس نے یہ آدھا جملہ لوگوں کو بتا کر پھر کہا کہ میں تو باقاعدہ مامور ہوں اپنے رب کی طرف سے، الہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، امام جعفر صادق کی طرف سے، اور اس نے کہا کہ وہ جو شریعت پہلے تھی جو رسول اللہ سے منقول ہو گئی ہے وہ اب نسخ ہو گئی ہے، اب جو شریعت ابو الخطاب بیان کرے گا، چونکہ مجھے اذن دے دیا گیا ہے، قل ما شئت، تو اب میں نے شریعت بنانا شروع کی، لہٰذا اس نے نئی شریعت اس جملے کے تناظر میں بیان کرنا شروع کر دی، اور کتنے واجبات لوگوں کے کہا کہ یہ نہیں ہے، پہلے واجب تھے اب نہیں ہیں، نماز کی کیفیت بدل دی، اوقات بدل دیے، روزے کے احکام بدل دیے، اور حج کے احکام بدل دیے، پھر اس نے اپنے گروپ کو ملا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر تلبیہ کروایا، لبیک، جس طرح آپ اللہ کے لیے کہتے ہیں نا حج میں جا کر لبیک اللہم لبیک، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر تلبیہ کروایا، اور امام علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ ابو الخطاب یہ حرکتیں کر رہا ہے، تو امام نے تصدیق کروائی کہ یہ کام کر رہا ہے، یعنی جب ہو گئی تصدیق پھر امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ روایات بیان فرمائی ہیں جو چاندے کا ہم نے پڑھی ہیں، دوبارہ ان کو دہرا دیتے ہیں ہم، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ابو الخطاب پر اور اس کے ساتھیوں پر، اور بہت شدت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اختیار کی، اس حد تک امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے اس غالی، اس مشرک، اس فاسد کے خلاف لعنت نہ کی تو اللہ مجھ پر شاید عذاب نازل کر دے، اگر میں نے اس کو جھٹلایا نہیں، تکذیب نہیں کی، چپ رہا، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب نازل کر دے، پھر امام نے فرمایا کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں لوگوں نے جو کچھ پھیلایا تھا، اگر عیسیٰ اس پہ چپ رہتے تو ممکن تھا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم پر عذاب نازل کر دے کہ کیوں چپ رہے ہو، اس لیے میں نے ضروری سمجھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا نا کہ ابو الخطاب کے بارے میں اتنی شدت کیوں آ گئی ہے آپ کے اندر، تو یہ دلیل دی امام علیہ السلام نے کہ واجب ہے مجھ پر، لازم ہے بے حیثیت امام و پیشوا کہ میں اس فتنے کو لوگوں کے لیے بیان کروں۔ اب وہ چند روایات، وقت ہمارا گزر گیا ہے، وہ چند روایات بہت اہم ہیں، اسے اگلے خطبے میں میں عرض کروں گا اس تناظر میں ابو الخطاب کے بارے میں، کہ ابو الخطاب وہ سرغنہ ہے تاریخ میں غلو کا جس نے غلو کو انتہا تک پہنچایا۔ پہلے جو لوگ کرتے تھے غلو وہ ایک حد تک تھا، لیکن اس نے حد سے بہت آگے غلو کیا، اور پھر ائمہ اطہار نے بھی اس کے خلاف، چونکہ اس کے افکار، اس کا گروہ جاری رہا، امام جواد علیہ السلام کے زمانے تک اس کا گروہ جاری رہا، اور ہر امام اپنا فریضہ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر لعنت کرنا اور اس کے افکار سے شیعوں کو برحضر کرنا، دور کرنا۔ بعض اوقات شیعوں کے لیے تعجب ہوتا تھا کہ یہ تو ائمہ کے فضائل بیان کرتا ہے اور ائمہ اس پر لعنت کرتے ہیں، تو بعضوں نے توجیہات پیش کی کہ یہ جو ائمہ اس پر لعنت کرتے تھے یہ مراد ائمہ کی کچھ اور ہوتی تھی، بظاہر اس کو لعن کرتے تھے لیکن باطن میں دوسروں کو لعن کرتے تھے جو ابو الخطاب کے مثلا مخالفین ہیں۔ یہ اہم باب ہے تاریخ کا، یہ سات آدمی، سات غالی تاریخ کے، اور پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام نے غالباً بعض لوگوں کو خود مامور کیا کہ بنو عباس چونکہ ان سے فائدہ اٹھا کے تشیع کو توڑ رہے ہیں، بنو عباس ان کی حمایت کرتے تھے، پشتیبانی کرتے تھے غالیوں کی، یہ غالی ائمہ کے بارے میں یہ چیزیں پھیلاتے تھے، پھر لوگوں کو اور زیادہ بیزار کرتے تھے تشیع سے، اور زیادہ متنفر کرتے تھے اس طرح کی باتیں کر کے، جس سے بنو امیہ، جس سے بنو عباس بہت خوش ہوتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس لیے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو غالی اس وقت کئی حکومتوں کے مورد تائید ہیں، کئی حکومتیں غالیوں کو، مثلا پاکستان کی سرکار بھی غالیوں کے لیے خصوصی چھوٹ ہے کہ جتنا غلو کریں اور جتنی بدتمیزی کریں، تشیع کو بدنام کریں، پاکستان کی بعض حکومتیں ان کو ساتھ دیتی ہیں، ان کو اہمیت دیتی ہیں۔ بلکہ یہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ ایک سرکاری بڑے ذمہ دار آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے ایک غالی نے مجھے ایک بتایا، دھمکی دی یعنی مجھے، کہ فلاں کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نام سنا ہے لیکن جانتا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ جان جائیں گے، آپ، ہم نے آپ کے لیے یہ خصوصی تیار کیا ہے یہ بندہ، کسی موقع پہ اگر ضروری ہو میں نام بھی بتا دوں گا۔ اور یہ ایک بہت انٹیلیجنس افسر نے یہ بات کی مجھے کہ آپ فلاں کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نام سنا ہے، جانتا نہیں ہوں۔ کہا اب آئندہ زیادہ جان جاؤ گے کہ ہم نے اسپیشل آپ کے لیے تیار کیا ہے یہ بندہ۔ اب یہ حکومت ان کے، مجھے تعجب ہوا کہ یہ آپ سے اس کا کیا تعلق ہے، اور آپ نے کیوں تیار کیا، آپ نے کس مشکل کے حل کے لیے یہ تیار کیا، یہ فتنہ تیار کیا ہے۔ تو ظاہر ہے تشیعوں کو کمزور کرنے کے لیے بہت سارے حربے ہیں، جن میں سے یہ حربہ سب سے کارآمد رہا ہے، تشیعوں کے اندر اعتقادی ضعف پیدا کرنا، اعتقادی رخ موڑنا، انحراف ایجاد کرنا، وہ انحراف شیعہ کو بہت دور لے جاتا ہے حق سے۔ پھر اس لیے یہ بڑا فتنہ ائمہ کے زمانے میں تھا، اور ابھی تک یہ فتنہ جاری ہے، اور کئی علماء نے ان کے خلاف بہت شدید مبارزہ کیا ہے ائمہ کی اتباع میں، جیسے شیخ مفید نے، شیخ طوسی نے، شیخ صدوق نے بالخصوص ان غالیوں کے ساتھ مبارزہ کیا اور تشیع کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر غالیوں کے سر شر سے تشیع بچ گیا، پھر باقی تشیع کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے بنو امیہ اور بنو عباس، اگر غالیوں سے بچا لیا تشیع۔ اور یہ ائمہ ہدیٰ کا کارنامہ ہے کہ غالیوں سے تشیع کو بچایا، جو اندر کی دیمک تھی، اور اس وجہ سے باہر والے تشیع کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے فہم دین، فہم قرآن اور اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کی، اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے راستے کی، اور اس پر قائم رہنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.